सन 61 हिजरी में इराक की सरजमीन में सहरा का किनारा, नहर फरात का मगरबी इलाका, जहां लाखों लोग एक मर्द के मध्य मुकाबिल खड़े हैं। मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन एक अजीम मुजाहिदाना वाकया पेश आता है। ये खून खुदा है जो खाके करबला पर गिरा है।
मैंने बराए इस्लाह उम्मत जद्दी बुजुर्गवार कायम किया है।
हुसैन के सिपाहियों में जज्बा बहुत बहुत ज्यादा था।
शहादत दर्राहे इमाम के लिए अस्हाब आपस में मुकाबला बाजी कर रहे थे, जबकि जानते थे कि शहीद कर दिए जाएंगे।
इमाम हुसैन ने इनसे चाहा कि रात के वक्त में मैदान जंग को छोड़कर चले जाएं।
उन्होंने कहा, नहीं, हम ठहरेंगे इसलिए कि पिसरे फातिमा का दिफा करें। आप हमें बस इजाजत दे दें।
हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के इंतखाब और फ़ैसलों का मयार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात है, इसलिए नहीं कि भाई हैं, बल्कि इसलिए कि वक्त के इमाम हैं।
अगर बीबी ज़ैनब करबला में हाजिर ना होती तो वहाँ के हकायक कौन बताता?
सदाए आशूरा ने दुनिया के हर मजहब और हर मिल्लत को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। इज्जत की मौत सिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। उस मर्द खुदा के इस अजीम मुजाहिदाना इकदाम को आज 1400 साल गुजर चुके हैं। ये करबला है, हजारों आशिक जायरीन की वादा का, और एक ही नाम है जो सारे दिलों पर कुंदा है और हर जबान का जिक्र है, हुसैन इब्न अली। सन 61 हिजरी में 9 मुहर्रम का दिन है। इमाम अलैहिस्सलाम इब्ने साद से एक रात की मोहलत लेते हैं ताकि खुद और इनके अस्हाब नमाज अदा करें और खुदा के साथ राजो नियाज करें। उम्र साद इस बात में शक करता है और अपने बाज लश्करियों के साथ मशवरा करता है। उम्र इब्ने हज्जाज कहता है, अगर कुफार और अहले दिलम तुमसे ये तकाजा करते तो सजावार था कि कबूल कर लेते। हुसैन फरजंदे रसूल खुदा है। इब्ने साद कबूल कर लेता है और पैगाम देता है कि अगर कल तक तुम लोग तस्लीम हो गए तो तुम्हें उबैदुल्ला के हवाले कर देंगे, वरना आखिरी सांस तक तुमसे जंग करेंगे। इसने हुक्म दिया कि फरात का रास्ता इमाम अलैहिस्सलाम और इनके असहाब के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन कौन पेशंगोई कर सकता था कि अगले दिन इस सहरा में क्या वाकया रूनुमा होने वाला है?
वो चीज जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुमताज करती है यह है कि इमाम इनके अहले बैत और असहाब खुदा के खातिर निकले, क्योंकि हर जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंसू, खून और पसीना बहाने और नमाज का जिक्र किया।
मेरा एतकाद है कि तारीख में आशूरा के सिवा किसी वाकये ने कुरान की अहमियत को इस तरह बयान नहीं किया। सादा अल्फाज में कहूंगा कि अगर कुरान बुलंद तरीन कानून है तो करबला उसका बुलंद तरीन अमल है। कुरान ने खुद को करबला के सिवा कहीं ऐसा नहीं पाया।
मसलन शबे आशूरा, अबा अब्दुल्ला अल हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुझे शहीद कर देंगे। अगर तुम लोग ये फिक्र कर रहे हो कि तुम्हारी तरफ से मेरा दिफा करना मुअस्सर है तो यहां न बैठो, चले जाओ। मैं आपसे राजी हूं, चले जाओ, आप सब चले जाओ।
इस कदर आजाद मंच थे कि तारीखी लम्हात में इमाम हुसैन ने इनसे चाहा कि रात के वक्त में मैदान जंग को छोड़कर चले जाएं, लेकिन उन्होंने इसके बजाय मौत को तरजीह दी, क्योंकि वो लम्हात आजादी के लम्हात थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने कई मरतबा अपने असहाब से गुफ्तगू की और इनसे कहा, अगर इनका दिल यहां रुकने को नहीं है तो अपने घरों की तरफ वापस चले जाएं। امام علیہ السلام کے اصحاب نے حتمی انداز میں اور قلبی اطمینان کے ساتھ امام علیہ السلام کی نصرت اور دشمن کا سامنا کرنے پر تسلیم و مطیع رہنے کا اعلان کیا اور امام علیہ السلام کے قافلے کو چھوڑ کر جانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ امام علیہ السلام نے درک کر لیا کہ ان کے اصحاب مضبوط ایمان اور انمٹ جذبے کے ساتھ دشمن کا سامنا کریں گے۔ یہ ان حالات میں ہے کہ جب امام علیہ السلام کی نسبت اور یزید کے مخالفین کے حوالے سے دشمن کی قوت اور والی کے غصے سے امام علیہ السلام آگاہ ہیں۔
انہوں نے کہا، نہیں، ہم ٹھہریں گے، اس لیے کہ پسر فاطمہ کا دفاع کریں، آپ ہمیں بس اجازت دیں۔ اذن حاصل کیا اور اس راستے میں آگے بڑھنے کی تمنا کی، اصرار کیا، آنسو بہائے، پھر امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی۔
آپ یہ جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے خیمے میں ایک چھوٹا سا منظر دیکھ رہے ہیں،
عظیم اسلامی تہذیب کے ارکان میں سے ایک ہے
کہ جس طرح شب عاشورہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے خیمے میں ولایت کو تسلیم کیا گیا،
بالکل اسی طرح وسیع و عظیم اسلامی معاشرے میں تمام اہم شخصیات کی طرف سے ولایت کو اسی طرح قبول کیا جانا چاہیے تاکہ ولایت استقرار حاصل کرے اور عظیم اسلامی تہذیب تشکیل پائے۔
بہت واضح ہے، حقیقت میں تمام ماخذ سے یہ بات بہت واضح ہے کہ حسین کے سپاہیوں میں بہت بہت زیادہ جذبہ ہے۔
میری نظر میں واقعہ کربلا کو مختصر اور مجسم صورت میں اس حدیث قدسی کے زمن میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس میں نے انسانوں کو خلق کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ کربلا میں عشق و محبت تھی، یعنی تین عنصر عشق، پہچان، وجود یا خلقت پائے جاتے ہیں۔ اس حدیث قدسی کو واضح طور پر عملی صورت میں ہم کربلا میں دیکھتے ہیں۔
نو محرم کی رات کربلا کے صحرا کو ڈھانپ چکی تھی، قافلے والے اور بنی ہاشم کے افراد نماز ادا کرنے، راز و نیاز اور تلاوت قرآن کے بعد اپنے بچوں اور گھر والوں سے خدا حافظی کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام خیموں سے باہر چلتے ہوئے اپنی رائے پر غور کر رہے ہیں اور زیر لب زمزما کر رہے ہیں، اے دنیا تیری محبت پر لعنت ہو کہ دن رات میں کتنے ہی اپنے چاہنے والوں کو مار ڈالتی ہو اور ہرگز ان کی جانشینی پر اکتفا نہیں کرتی ہو۔ بے شک ہم اپنے کاموں کو خداوند کے سپرد کرتے ہیں اور ہر زندہ کو ہر صورت اس راستے سے گزرنا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان جملوں کو سننے کے بعد پریشان اور مضطرب ہو کر بھائی کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں، کاش مجھے موت آ جاتی، آج گویا میں نے اپنی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بابا علی اور بھائی حسن کو ہاتھ سے کھو دیا ہے۔
اگر قیام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا پہلا رکن عزت مندانہ شہادت ہے تو اس قیام کا دوسرا رکن وہ تحریک ہے جسے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے صبر اور مبلغانہ انداز کے ساتھ ادا کیا، جو عظیم مجاہدانہ عاشورہ کے نام اور یاد کی بقا کے باعث بنے اور اس کے ذریعے دین کی بقا کے ضامن قرار پائے۔
شاء الله ان یراک قتیلا و اهلک سبایا،
یہ حصہ اس بات کی طرف پلٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کر رکھا تھا۔ شاید یہ الفاظ خدا تعالیٰ کی نسبت ٹھیک نہ ہوں، لیکن چونکہ اس طرح انسان جلد سمجھ سکتا، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں وہ الہی نمائش و کہانی کے جس میں تمام انسانوں کو کردار ادا کرنا ہے تاکہ کل یوم عاشورہ، کل ارض کربلا کا تحقق ہو سکے، وہاں کسی زینب علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے، کسی رباب علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے، سکینہ علیہ السلام بھی ہوں اور رقیہ علیہ السلام کو بھی ہونا چاہیے تاکہ اس کہانی کے تمام پہلو نمایاں ہو سکیں۔
جو کوئی حسینی معاشرے کا حصہ ہے اس کی جان کو یقیناً خطرہ ہے اور اس کے اہل و عیال کو اسیر کیا جا سکتا ہے۔ اس اسارت کو نہیں جانتے کہ کیا ہوگا، عجیب ہے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک غیرت مند مرد کے لیے بہت گراں ہے، جان کی بازی لگانا مشکل ہے، بڑے انسانوں کے لیے جان کی بازی لگانا مشکل ہے۔ نیز اہل و عیال کی نسبت ان باتوں کو قبول کر لینا بھی بہت مشکل ہے۔ وہ تھے کہ ان مرحلوں سے بھی گزر گئے۔
امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ خیموں کے پیچھے خندق جیسے مورچے بنائے جائیں اور اس کے اندر جھاڑیاں رکھ دی جائیں تاکہ کل انہیں آگ لگا دی جائے۔ یہ کام اس لیے تھا کہ خیموں کے پیچھے سے دشمن حملہور نہ ہو سکے۔ خیموں کو اس ترتیب سے ایک دوسرے کے پاس لگاتے ہیں کہ جب دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو ان کے سر کے پیچھے اور دائیں بائیں طرف ہوں۔ قافلے والوں کے لیے پانی مہیا کرنے کی ذمہ داری حضرت عباس علمدار کی ہے۔ وہ کئی مرتبہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ جیسے ہلال ابن نافع کو ساتھ لے کر فرات کی طرف گئے، دشمن پر حملہور ہوئے اور پانی کے مشکیزے بھر کر خیموں کی طرف واپس آئے تھے۔
ایک اور کام جو حسین نے انجام دیا قبل از اسلام عربیوں کی جنگی حکمت عملی جیسا تھا، خیموں کو ایک دوسرے کے قریب لگایا۔ رسیاں جو خیموں کو سنبھال کر رکھ رہی ہیں، وہ رسیاں ایک دوسرے سے گزر رہی تھی، ایک طرح کی اونچائی بنائی تھی، بالکل خاردار تار کے جیسا نہیں تھا، لیکن ایسا تھا کہ اگر کوئی پیدل یا گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزرنا چاہتا تو اس کے لیے مشکل تھا، کوئی آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا، اسے تمام خیموں کا چکر کاٹنا پڑتا تھا وہ رسیوں کو عبور کر سکے۔
یہاں سے جو اخلاقی درس لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مومن انسان کا اخلاقی فریضہ اسے حکم کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ اپنے فریضے کو انجام دے، چاہے ظاہر میں اس کا نتیجہ دردناک ہو، جیسے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے قتل اور شہید ہونا تھا، لیکن امام آخری لمحے تک اپنے کام میں امید اور مسئلے کے حل کی بات کرتے رہے اور اسے عام طور پر لوگوں کے معیارات سے باہر تصور کرتے ہیں۔
رات کا کچھ پہر گزرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام پھر خیمے سے باہر آتے ہیں تاکہ خیموں کے اطراف کی زمین کو دیکھیں۔ ہلال ابن نافع امام کے پیچھے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں، کیوں میرے پیچھے آئے ہو؟ ابن نافع جواب دیتے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں آپ کے لیے کوئی اتفاق نہ پیش آ جائے۔ امام علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرمایا، ہلال کیوں ابھی ان کوہ کے درمیان سے چلے نہیں جاتے اور خود کو قتل ہونے کی جگہ سے دور نہیں لے جاتے؟ ہلال خود کو امام علیہ السلام کے قدموں پر گراتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر میں ایسا کروں تو میری ماں میرے ماتم میں بیٹھے۔ انہوں نے امام علیہ السلام کے ساتھ اپنی وفاداری کے عہد کا تکرار کیا۔
اصحاب جانتے تھے کہ ان کا ایک انہیں شہادت اور پروردگار کے ساتھ ملاقات کی طرف لے جا رہا ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں چلے جانے کو فرماتے ہیں اور اپنی بیعت کو ان سے اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنے عشق کی بنا پر میدان جنگ سے نہیں جا سکے۔ اس جگہ عشق با خدا تجلی کرتا ہے، یعنی عشق با خدا بہترین جلوہ، اپنے محبوب کے لیے فنا ہو جانا ہے۔
جتنے افراد بھی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے آشنا ہوتے تھے، ایثار کرنے والے بن جاتے تھے، دوسروں کے لیے امن قائم کرنے کی خاطر حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دیتے تھے۔
حبیب ابن مظاہر اور عباس ابن علی علیہ السلام، جو کہ حضرت زینب صلوات اللہ علیہ کی پریشانی سے آگاہ ہو گئے ہیں، اصحاب کو اکٹھا کرتے ہیں تاکہ تجدید عہد کریں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی عباس کے خیمے کی طرف جاتی ہیں۔ وہاں وہ اپنے چچا زادوں، بھائیوں اور اپنے بھتیجوں کو دیکھتی ہیں کہ سب اکٹھے بیٹھے ہیں۔ عباس ابن علی ان کے درمیان بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں، صبح میدان جنگ میں جانے والے پہلے افراد آپ ہیں، ہم دوسروں سے پہلے قتل ہوں گے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنے اصحاب کو پہلے بھیج دیا اور جب وہ قتل ہو گئے تو پھر خود نے موت کا سامنا کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یہی گفتگو جناب حبیب اور دوسرے اصحاب کے خیموں سے بھی سنی۔
جو کچھ عاشورہ میں ہوا
عشق کی تفسیر کے سوا اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا، یعنی بیٹے اور امام حسین علیہ السلام کی اہل بیت بھائی شہادت کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کر رہے تھے۔ شہادت در راہ امام کے لیے اصحاب آپس میں مقابلہ بازی کر رہے تھے، جبکہ جانتے تھے کہ شہید کر دیے جائیں گے۔
آپ اس قیام میں صرف اسلامی تہذیب کی خصوصیات کو ہی نہیں دیکھتے، بلکہ تہذیب سے زیادہ اہم ایک حقیقت، ولایت، اور مومنین کے دلوں میں استقرار ولایت کو اصحاب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے چھوٹے سے اجتماع میں دیکھتے ہیں۔
انہوں نے یہ کام نہیں کیا اور وہیں رہ گئے، کیونکہ وہ متقید تھے کہ ہر صورت حسین اور ان کی اہل بیت کے ہمراہ رہیں، اور جب جنگ شروع ہوئی کوئی گواہی نہیں ہے کہ کسی نے میدان سے بھاگنے کی کوشش کی ہو، اور سب جنگ کے آخر تک لڑے ہیں۔
حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے خیمے میں واپس چلی جاتی ہیں، اور جب ان کی آنکھوں میں آنسو اکٹھے ہو چکے تھے لب خندان بھائی کی طرف دیکھتی ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میری بہن، جب سے مدینے سے چلے ہیں میں نے تمہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اب آپ کے اس لب خن کا سبب کیا ہے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں، آپ علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں کی موجودگی پر خوش ہوں کہ جو بہادری اور پختہ اعتقاد کے ساتھ دین خدا اور حجت حق کی نصرت پر آمادہ ہیں۔
حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی خدا مہوری ایک ایسا عنصر ہے جو اس واقعے میں بہت معاون ہے۔ پھر ولایت کو مرکز قرار دینا قابل ذکر ہے، کیونکہ حضرت زینب علیہ السلام کے انتخاب اور فیصلوں کا معیار امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس لیے نہیں کہ بھائی ہیں، بلکہ اس لیے کہ وقت کے امام ہیں۔
اگر وہ وہاں گواہ نہیں ہوتی، اگر وہ حسین کے پیغام کی تشبیر نہ کرتی، تو کون ہمیں کربلا کے واقعات کا بتاتا؟
ایسے لوگ خود بھی اچھی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی کو بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اسی اشار کو وہ دوسروں تک بھی منتقل کر سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی دوسروں کے لیے منشائے خیر و برکت بن جائیں۔
61 ہجری 10 محرم کا دن آ گیا، صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، ہزاروں فوجیوں کی قطاروں پر مشتمل لشکر کربلا کے صحرا میں دیکھا جا سکتا ہے، جو کہ ایک چھوٹے سے قافلے کے سامنے ترتیب سے کھڑا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ہمراہ صبح کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اصحاب سے کہتے ہیں کہ کل رات جو خندق کھودی تھی اس میں آگ لگا دیں۔ زہیر ابن قین کو دائیں طرف اور حبیب ابن مظاہر کو لشکر کے بائیں طرف کھڑا کرتے ہیں، علم کو اپنے بھائی عباس ابن علی کے ہاتھ میں تھماتے ہیں۔
انہوں نے اپنے لیے جو منصوبہ بندی کی وہ دفاعی تھی، اور اس لیے کہ ممکنہ حد تک اسے کامیاب اور مؤثر بنائے، اپنے کم ترین انصار کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے میدان جنگ کو محدود رکھا۔
امام علیہ السلام کے گرد و پیش جو حالات رونما ہو رہے تھے وہ ان سے آگاہی رکھتے تھے، اسی وجہ سے میدان جنگ کی طرف بڑھنے میں جو انہوں نے جلدی نہ کی، بلکہ وہ اس لمحے میں اپنے دفاع کا ارادہ رکھتے تھے۔ امام علیہ السلام ہرگز بھی جنگ شروع کرنے والے نہیں تھے، وہ اپنی اہل بیت، خواتین، بچوں اور مردوں کا دفاع کر رہے تھے، بلکہ وہ گریہ کر رہے تھے اور دشمن کی طرف رخ کر کے فرمایا، میں تم لوگوں پر گریہ کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے تم لوگ جہنم میں جاؤ گے۔
امام حسین علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے صحیح اور حقیقی وارث تھے۔ خداوند تعالیٰ نے ان کی تعریف میں فرمایا، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
اچانک خیموں کے پیچھے آگ کے ہلال کو دیکھنے سے ابن سعد متعجب ہوا، وہ جان گیا کہ اب امام علیہ السلام کے خیموں سے قریب نہیں ہوا جا سکتا اور نہ ہی انہیں محاصرہ کیا جا سکتا ہے۔ شمر غصے سے چیختا ہے، اے حسین، قیامت آنے سے پہلے ہی آگ کی طرف دوڑ رہے ہو، مسلم بن اوسجا نے شمر کی طرف تیر کا نشانہ لیا، لیکن امام علیہ السلام اس کے سامنے رکاوٹ بن گئے اور فرمایا، تیر نہ چلاؤ، مجھے پسند نہیں کہ میں جنگ کو آغاز کرنے والا بنوں۔
امام حسین علیہ السلام حملہ آور نہ تھے، انہوں نے پہلے حملہ نہ کیا اور جنگ کی ابتدا نہ کی، بلکہ جب ابن زیاد کا لشکر پہنچا، امام علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں اپنے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو آگے بڑھانے والا ہوں، لوگوں کا سنت نبوی سے منہ موڑ لینے کے بعد میں آیا ہوں۔ تاکہ ان کی اصلاح کر سکوں۔
جو لوگ امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، امام نے ان سے خطاب کیا، وہ ان سے گفتگو کرتے رہے۔ امام جانتے تھے کہ وہ پیغام انسانیت کے حامل ہیں۔ امام کے دشمنوں کی اصل مشکل یہ تھی کہ وہ انسانیت کی حقیقت کو رد نہ کر سکے تھے، جیسا کہ اسلام نے بیان کیا تھا۔
در حقیقت حسین ابن علی علیہ السلام کی شناخت کے بارے میں یزید اور بنی امیہ کی شناخت ایک ظاہری شناخت تھی، وہ حسین ابن علی کی ذات میں تجلی حق کو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ ان آیات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔
یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون،
اس تمام نور کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔
تبل جنگ بچ گیا، جنگ کے قریب ہونے کی خبر ہے۔ امام علیہ السلام لشکر دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں، پروردگار نے دنیا کو فنا اور زوال کی جگہ قرار دیا ہے، دنیا نے اپنے لوگوں کو تبدیل کر دیا ہے اور بعض کو دگرگون کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام اپنا تعارف کروانے کے بعد لشکر عمر کو نصیحت کرتے ہیں اور ظلم کی مدد کرنے پر انہیں انتباہ کرتے ہیں۔ عمر سعد امام علیہ السلام کی گفتگو کے گہرے اثرات سے خوفزدہ ہو کر اپنے لشکر کی طرف رخ کرتا ہے اور انہیں للکار کر کہتا ہے، خبردار کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے بات کی، وہ ہے جس کا باپ علی ہے، اگر وہ پورا ایک دن بھی یوں ہی کھڑا رہے اور باتیں کرے تو اس کا کلام منقطع نہ ہو۔
امام حسین علیہ السلام نے جب دشمن کے لشکر سے خطاب کیا تو انہوں نے بلند انسانی مفاہم سے استفادہ کیا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان مفاہم کو جگہ دے، چاہے وہ دیانتدار ہوں یا نہ ہوں۔
اپنے سامنے والے سے خطاب کے دوران امام نے بات کرنے کا انداز اور قوت گفتار کا مظاہرہ کیا تاکہ انہیں سمجھا سکیں کہ وہ لوگ غلطی پر ہیں اور حق جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔
امام علیہ السلام دوبارہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے نسب کو بیان فرماتے ہیں، وہ نسب جسے سارے کوفی جانتے ہیں، ان کے خطوط کے متعلق بتایا اور ان کی طرف سے کوفے آنے کی دعوت کے بارے میں بتایا۔ کربلا کے میدان میں ایک پر معنی سکوت چھایا ہوا تھا، صرف امام علیہ السلام کے خطبہ پڑھنے کی صدا ہے جو صحرا میں گونج رہی ہے، دوسری طرف سے سوائے چند دشنام کے کچھ کانوں سے نہیں ٹکرا رہا۔
پہلی دلیل یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی گفتگو میں بیان شدہ دلیل ناقابل انکار تھی، ایسا پر مغز اور واضح کلام تھا کہ اس کا جواب نہ دیا جا سکتا تھا۔ وہ انہیں یہ بات سمجھا رہے تھے، دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے ساتھ عہد کیا تھا کہ وہ اس جنگ کو جاری رکھیں گے، لہذا جواب دینے اور گفتگو کی جگہ نہ تھی، یعنی ان کی نگاہ میں گفتگو کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور اس کا کوئی فائدہ نہ تھا، بالخصوص جب وہ دیکھتے تھے کہ امام کے لشکروں کی تعداد بہت کم ہے جبکہ ان کا ایک عظیم لشکر تھا۔
میرے خیال میں یہ واقعہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ کہ جناب عیسیٰ پروا ابتدائی مصائب عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان تفرق کا باعث ہے، یعنی ایسا واقعہ ہے جو پرستش کرنے والے دو گروہوں کو الگ کر رہا ہے، جبکہ ان کا سرچشمہ ایک ہی تھا۔
لشکر کے بڑوں کے ساتھ امام علیہ السلام کی تمام حجت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بڑے جو کل تک امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دینے والوں میں شامل تھے، زہیر بن قین نے بھی گفتگو کی اور عمر سعد کے لشکر کو نواسۂ رسول کے ساتھ جنگ کے برے نتائج سے خبردار کرتے ہیں۔ حر ابن یزید ریاحی کے جو ابھی تک ان تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، عمر سعد سے پوچھتا ہے، کیا تم اس مرد کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ ابن سعد جواب دیتا ہے کہ خدا کی قسم ایسی جنگ کے جس میں کم ترین سروں کا گرنا اور ہاتھوں کا کاٹنا ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے حوالے سے حر جب یزیدی جماعت کے ارادوں کو پختہ دیکھتے ہیں، لشکر سے الگ ہو جاتے ہیں اور گہری سوچوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ کیا حر بھی ان لوگوں میں سے ہے جو حسین ابن علی پر تلوار اٹھائیں گے؟ ان مشکل اور حساس حالات میں حر کیا فکر کر رہے ہیں؟